الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمدات الحمدللہ سلسلوار طور ختم قرآن میں سورۃ النساء ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کا جو تیسرا حصہ ہے آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 152 تک یہ اس وقت تسلسل سے جاری ہے. اس کے احکامات ہم سمجھ رہے ہیں. یہ جو تیسرا حصہ ہے طویل ترین حصہ ہے سورۃ النساء کا اور یہ بات تکرار کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس میں خطاب کا رخ ہے مجھ سے اور آپ سے یعنی اہل ایمان سے, اور اہل ایمان کو بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں. ساتھ ہی اہل ایمان کے اندر جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں منافقین کی شکل میں, ان کی بھی ریشہ دوانیاں, ان کی بھی جو سازشیں ہیں اور اسلام کو کمزور کرنا, تو لہذا ان کی بھی کیفیات اور جو بھی ان کی سازشیں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے کہ جو ساتھ میں چل رہا ہے. آج کی جو یہ آیت ہے آیت نمبر 135 اسی کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. بہت ہی جامع آیت ہے, بہت جامع ہدایت ہے مجھے اور آپ کو, اہل ایمان کو جو دی جا رہی ہے, اور اسلام کی تعلیمات کا جو لب لباب ہے وہ اس ایک آیت میں ایک لفظ میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. ترجمہ اس کا سب سے پہلے سماعت فرما لیجئے, پھر انشاءاللہ مختصر تشریح ہم کر لیتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے وہ لوگوں کی جو ایمان لائے ہو, ایمان کے دعوے داروں, کونوا قوامین, ہو جاؤ قائم کرنے والے. یہ قائم کرنے کے حوالے سے مبالغے کا انداز ہے, قوام یہاں جو آیا ہے قوامین یعنی ہو جاؤ قائم کرنے والے بالقسط عدل کو, شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے, ولو علی انفسکم خواہ یہ گواہی تمہارے اپنی جانوں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی ہو, اول والدین یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو, والاقربین اور خواہ یہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو, ان یکن غنیا او فقیرا, اور اگر کوئی غنی ہے یا فقیر ہے, کوئی مالدار ہے یا کوئی تنگ دست ہے فقیر ہے, تو فاللہ اولا بہما, تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ان کا سب سے بڑھ کر کار فرما ہے, ولی ہے اور خیر خواہ ہے. فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا, اور دیکھو تمہاری خواہشات نفس تم اس کی پیروی نہ کرنا کہ تم عدل کرو, یعنی عدل کرنے میں تم اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا. وَإِن تَلْوُوا, اور اگر تم نے گواہی میں کوئی ہیرا پھیری کی, اپنی زبان کو دبایا یعنی گواہی کو چھپایا یا اس میں کوئی کمی بیشی کی, اَوْتُورِزُوا یا گواہی قائم کرنے سے اعراض کیا, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. تو یہ ایک آیت ہے کہ جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے اور اس کا ترجمہ رواں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. یہاں بہت ہی اہم اصطلاح ہے کہ جو استعمال کی گئی اور وہ حکم کے درجے میں اہل ایمان کے لیے بات آئی کہ اے ایمان والوں کونو قوامین بالقسط شہداء للہ، تم کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، عدل کو قائم کرنے والے کس کے لیے؟ شہداء للہ. یہ عدل تم قائم کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی آیت ہے کہ جو بیان فرمائی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ترتیب ذرا مختلف کر دی گئی، یعنی جو یہاں مقدم ہے اس کو مؤخر کیا گیا، اور جہاں یہاں جو مؤخر شے ہے اس کو مقدم کر دیا گیا. وہاں جو الفاظ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، آیت نمبر 8 سورہ مائدہ کی، اس میں الفاظ کیا ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے شہداء بالقسط، عدل کے قائم، عدل کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے. یہاں قسط اور اللہ کو یعنی ترتیب بدل کے فرمایا جا رہا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر اور گواہی دینے والے ہوتے ہوئے اللہ کے لیے. تو بات ایک ہی ہے، یعنی کوئی کھڑا ہو اللہ کے لیے، جو تذکرہ سورہ مائدہ میں آیا، تو جو بھی اللہ کے لیے کھڑا ہوگا وہ عدل ہی کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ اللہ خود بھی جو ہے وہ عادل ہے، اس کا دیا ہوا دین بھی جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے، جو بھی تعلیمات ہیں وہ عدل پر مبنی ہے. جو اللہ کے لیے کھڑا ہوگا وہ عدل ہی کے لیے کھڑا ہوگا، اور جو بھی عدل کو قائم کرنے والا بن کر کھڑا ہوگا تو وہ بھی اللہ ہی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہ اپنا جو بھی انجام ہے، فریضہ ہے، وہ انجام دے رہا ہوگا. تو بات ایک ہی ہے جو دونوں جگہ وہ بیان کی گئی. اب یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ ہے قسط یعنی عدل. یہ قسط بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، عدل بھی، یہ مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں کہ ہر ایک کو، ہر شخص کو اس کا جو بھی حق ہے وہ دے دیا جائے، جو حق کسی کا بھی بنتا ہے وہ اسے مل جائے، یہ ہے عدل. اور یہ عدل، یہ یوں سمجھیں کہ کیچ ورڈ ہے دین اسلام کا، اسلام کی تعلیمات کا لب لباب ہے. یعنی اگر عدل نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ جو بھی معاشرہ ہوگا وہ حیوانی معاشرہ ہوگا، اس میں جو ہے وہ نہ مساوات ہوگی نہ محبت جو ہے وہ پروان چڑھے گی. مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے استاد الاساتذہ حافظ یار صاحب رحم اللہ، وہ ان کو جانے کا موقع ملا ایک بین المذاہب کانفرنس میں، مختلف مذاہب کے لوگ جو ہے وہاں پر جمع تھے، ان کے ریپرزنٹیٹیوز نمائندے، اور ہر نمائندے کو دعوت دی گئی کہ وہ مختصراً اپنے مذہب کی ایک لفظ میں کوئی تعریف جو ہے وہ کیجیے آ کے مائک پر. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک مذہب کے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے امن. کسی نے آ کے کہا کہ ہمارے مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ محبت ہے. انہوں نے جا کے، حافظ یار صاحب رحم اللہ نے جا کے وہاں پر یہ کہا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے اس کی بنیادی تعلیم کیا ہے؟ وہ عدل ہے. کیونکہ کسی بھی معاشرے میں جب تک عدل نہیں ہوگا، بات ہم نے سمجھی، عدل کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے. تو لہٰذا جس معاشرے میں کسی انسان کو اس کا حق نہیں مل رہا، عدل نہیں ہو رہا، تو امن بھی نہیں ہو سکتا، محبت بھی ایک دوسرے کے درمیان قائم نہیں ہو سکتی. اور اس کے جو مظاہر ہیں اس وقت، کیونکہ ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں عدل جو ہے وہ بالکل اٹھ چکا ہے، یعنی انسان کا جو حق ہے وہ اسے نہیں دیا جا رہا. تو لہٰذا یہ ہے کہ آج ہم اپنے پاکستان میں دیکھ لیں، جو بھی محکمے ہیں ہم وہاں کام کے لیے جاتے ہیں، لائن میں لگتے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر میں پانچویں نمبر پہ لگا ہوں تو اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ترتیب وار میرا نمبر پانچویں پر آ جانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور اندر خانے جو ہے وہ پھر افراد وہ جا رہے ہوتے ہیں اور بس اپنے کام نکلوا رہے ہوتے ہیں، اقرب و پروری ہے کہ جو کہ چل رہی ہوتی ہے، اور بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ دھوپ میں انسان کھڑے ہوتے ہیں. اب لازمی بات ہے کہ جب ایک شخص کو اس کا حق نہیں مل رہا اور اس کے حق پر کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو مجھے بتائیے امن قائم ہوگا؟ نہیں قائم ہوگا. اور ہم یہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں محکموں میں کہ کس طرح سے پھر گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے اور پتھراؤ جو وہ شروع ہوتے ہیں، اور یعنی امن، نقش امن کا معاملہ جو وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور کیا خیال ہے کہ جب اگر کسی کو حق نہ ملے اور وہ سمجھے کہ میرے حق پر کوئی دوسرا ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو آپس میں محبت قائم ہوگی؟ قطن نہیں ہوگی، نفرتیں بڑھیں. تو یہ دین اسلام کا کیچ ورڈ ہے، ایک بنیادی وصف ہے، دین اسلام کی بنیادی تعلیمات اس کا نچوڑ ہے عدل، ہر ایک کو اس کا حق مل جائے. دین اسلام میں، بلکہ قرآن مجید میں اگر ہم غور و فکر کریں تو عدل کی جو اہمیت ہے، وہ بھی مختلف آیات سے ہمیں ملتی. یعنی ابھی سورہ نساء میں ہم پہلے پڑھ کر آئے, یعنی اہل ایمان کو ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ چار نکاح تک وہ کر سکتا ہے بیک وقت, چار ازواج وہ اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے بیک وقت, لیکن شرط کیا تھی کہ عدل کا معاملہ جو وہ کرے, اور عدل اگر وہ اس لیے کہ وہ عدل نہیں کر سکے گا ایک سے زائد بیویاں رکھ کر تو پھر فواہدتن پھر ایک ہی اس کے لیے کافی, تو وہاں پر بھی عدل کی بات آئے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نحل میں خود قرآن مجید میں حکم دیتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل, بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند کون لوگ ہیں, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالی پسند کرتا ہے عدل کرنے والوں کو. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک شان بیان ہوئی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 18 میں, قائما بالقسط, اللہ تعالیٰ عدل کا قائم کرنے والا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفاتی نام ہیں ان میں سے بھی دو نام ہیں العادل العادل, اسی طرح تیسرا نام المقسط, یہ ہیں تین نام کے جو اسی عدل ہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ عادل بھی ہے سراپا عدل بھی ہے, عدل کو قائم کرنے والا بھی. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم النبیین ہیں رحمت للعالمین, ان کو حکم دیا گیا بلکہ ان کی زبان سے زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا قرآن مجید میں سورہ شورا میں ہمارے سامنے وہ آیت بھی آتی ہے کہ وہ امرت لعادل بینکم, امرت لعادل بینکم, مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل جو وہ قائم کروں. یعنی اللہ کے رسول سے یہ واضح کرا دیا گیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں صرف تمہیں نمازیں پڑھوانے آیا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ بس میں تمہیں روزے رکھوانے یا یہ ہے کہ کچھ ارکان اسلام کی تعلیم دینے آیا ہوں فقط نہیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پورا جو دین کا تصور ہے وہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں, اور اللہ کی زمین پر اللہ کے عادلہ نظام کے قیام کے حوالے سے مجھے حکم دیا گیا کہ امرت لعادل بینکم, کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل جو وہ قائم کر سکوں. اسی طرح سے یہ صرف اللہ کے رسول کا مشن نہیں ہے عدل کو قائم کرنا, بلکہ تمام انبیاء کا مشن یہ, تمام انبیاء. اور یہ بات سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں آتی ہے جو بڑی انقلابی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لقد انزلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے بھیجا تمام انبیاء کو اپنے رسولوں کو یعنی کتابیں دے کر اور میزان دے کر, معجزات دے کر, بینات دے کر, میزان دے کر بھیجا, ایک عدل پر مبنی نظام دے کر بھیجا. کیوں دے کر بھیجا یہ ساری چیزیں؟ کہ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. اور واحد راستہ ہے ایک ہی, یعنی لوگ عدل پر قائم کب ہو سکتے ہیں اگر آپ سوچیں کولڈ انالیسس کریں تو تجزیے کے نتیجے میں ایک ہی نتیجہ ہے کہ جو سامنے آئے گا کہ وہ ایک ہی سبب سے لوگ عدل پر قائم ہو سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام وہ قائم کر دیا جائے. لہٰذا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو جائے گا, مطلب کیا ہے, ہر ایک کو اس کا حق مل جائے. اور یہ عدل کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ صرف اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان عدل قائم کرو یا عدل کرو, نہیں, بلکہ دشمن قوم کے خلاف بھی اگر تم کوئی فیصلہ کر رہے ہو تو اس میں بھی جو وہ عدل سے کام. یعنی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات فرمائی کہ ولا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, کہ تم یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو اس کے ساتھ, ظلم و زیادتی کرو, اعدلوا عدل کرو, اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی اگر تم واقعتاً متقی اور پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو تمہیں عدل پر آنا پڑے, لوگوں کو ان کے حقوق جو ہے وہ دینے ہوں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ جو اچھا, بلکہ مجھے تو وہ بات بھی یاد آ رہی ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ, جب خلیفۃ یعنی خلیفہ خلافت کا منصب سنبھالا ہے تو یعنی عدل کا معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ کفار تک میں بھی جو ہے وہ عدل کرنا ہے, بلکہ جانور بھی اس سے محروم نہ رہیں. حضرت عمر کے وہ تاریخی الفاظ کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرتا تو اس کا بھی جواب دے کون ہوگا؟ وہ عمر ہوگا, خلیفۃ المومنین ہوں گے. لہٰذا یہ ہے وہ عدل کے جو کہ جانوروں تک اس کی وسعت ہے کہ جو کہ پائے جاتے ہیں. اور وہ بات بھی ذہن میں لے آئیں یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار فوج کے جرنیل کہ جب ایرانیوں پر چڑھائی کی ہے تو لہٰذا یہ ہے کہ ایرانیوں نے کہا کہ بھائی مسلمانوں سے کہ بھائی تم پہلے آتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے اور چلے جاتے تھے, اب معاملہ یہ ہے کہ تم جانے کا نام لے رہے ہمارا محاصرہ کر کے بیٹھے ہو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے وہ تاریخی الفاظ کہ لقد ارسلنا یعنی ہمیں جو ہے وہ بھیجا گیا ہے. کیوں بھیجا گیا ہے کہ لیخرج الناس تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں من ظلمات الجہالت یعنی کس سے جہالت کے اندھیروں سے الی نور الاسلام. انا قد ارسلنا یا شروع کے الفاظ ہیں کہ بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے. یعنی پہلے تو ہم خود آتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے یعنی جب دین اسلام سے ہم برابر نہیں تھے لیکن اب ہم ایک مشن کے تحت جو وہ پہنچے گئے پہنچائے گئے ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے اور وہ جو عادلانہ نظام کے قیام کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے. تو انا قد ارسلنا لنخرج الناس تاکہ ہم نکالے لوگوں کو من ظلمات الجہالہ جہالت کے اندھیروں سے الى نور الاسلام اسلام کے نور کی طرف اور ومن جور الملوک الى عدل الاسلام یعنی بادشاہوں کے استبداد اور ظلم و ستم سے لوگوں کو نکالیں کس کی طرف الى عدل الاسلام اسلام کے عدل کی طرف یعنی جو اسلام عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتا ہے ہر ایک کو جو حق دینا چاہتا ہے اس کی طرف لوگوں کو لے کر آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے عدل کی اہمیت کی جو کہ پورے دین اسلام میں ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً عدل کا علم بردار بن کر کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر شہداء للہ گواہی دینے والے ہوتے ہوئے اللہ کے لیے ولو علی انفسکم ہاں یہ عدل کی ضرب پڑتی ہو تمہارے اپنی جانوں پر ہاں تمہارا اپنا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو لیکن تمہیں عدل کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا عدل قائم کرنا ہے. اول والدین یا خواہ عدل یا کی ضرب جو وہ تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو والاقربین خواہ تمہارے قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو. اب آپ یاد کیجئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ یعنی ایک بڑی ہی اعلیٰ کوئی قبیلہ تھا اس کی بڑی اعلیٰ عورت نے کوئی چوری کی فاطمہ نامی عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں یہ جو بھی معاملہ تھا وہ لایا گیا اور سفارش کرنے والے بھی بہت سارے آ گئے کہ بھئی یہ بڑے اعلیٰ خاندان کی ہیں بڑے اعلیٰ قبیلے کی بڑی باعزت خاتون ہیں لہذا تھوڑی سی نرمی کا معاملہ کر دیجیے. تو اس پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ فاطمہ کے بجائے میری فاطمہ بنت محمد ہوتی میری لخت جگر بھی ہوتی تو میں اس کے بھی جب وہ ہاتھ کاٹتا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ پچھلی قومیں برباد ہی اس لیے ہوئی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عدل کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیتے. اور آج بھی آپ دیکھیں پوری یعنی دنیا میں آج انسانیت وہ عدل کی تلاش میں ہے اور وہ عادلانہ نظام کدھر ہے کس کے پاس ہے وہ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے قرآن مجید ہمارے پاس ہے ہم قرآن کے رکھوالے ہیں ہم دین کے رکھوالے ہیں لیکن ایسی رکھوالی ہم کر رہے ہیں کہ اتنا اس پر قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ خود سیکھ رہے ہیں نہ دوسروں کو سیکھنے دے رہے ہیں بلکہ دوسروں کو متنفر کر رہے ہیں. حالانکہ اتنا یعنی عدل پر مبنی یہ نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ملا ہے کہ دین کے جو بھی گوشے آپ اٹھا لیجئے اس میں آپ کو عدل نظر آئے گا. یعنی عقائد ہوں عبادات ہوں رسومات ہوں یہ انفرادی گوشہ ہے دین کا اس میں بھی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی خداؤں سے اس کی غلامی سے نکال کر ہمیں یہ حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کیا یہ عدل کی بات نہیں. ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ عدل نہ ہوتا صرف ہم ایک اللہ کے بجائے 100 خداؤں کو خوش کر رہے ہوتے تو کیا وہ شخص عدل میں ہو سکتا ہے بلکہ وہ انتشار ہی انتشار ہوگا وہ ایک خدا کو خوش کرے دوسرا ناراض دوسرے کو خوش کرے تیسرا ناراض تیسرے کو خوش کرے پہلا ناراض. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی ایک عادلانہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عقیدے میں یہ بات ہمیں بٹھا دی اور یہ ہمیں کہا گیا کہ تم ایک اللہ کی عبادت. اسی طرح سے مراسم عبودیت آپ دیکھ لیجئے عبادات کا پورا نظام ہے رسومات کا نظام ہے اس میں اعتدال پر مبنی احکامات اللہ تعالیٰ نے دی. پھر خاص طور پر جو یعنی ایک فرق ہے دین اسلام کا دیگر مذاہب سے، وہ یہ ہے کہ جو کلیکٹو سسٹم ہے دین اسلام کا، اس میں عدل پر مبنی احکامات اور ہدایات ہمیں نظر آتی ہیں. یہ اجتماعی جو بھی گوشے ہیں وہ کون سے ہیں؟ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم، یعنی اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اسلام کا اکنامک سسٹم بھی ہے، اسلام کا سوشل سسٹم بھی. یعنی اگر آپ نیچے سے اوپر جائیں تو سب سے پہلے سوشل سسٹم ہے، معاشرتی نظام. اس وقت معاشرتی نظام میں کیا ہے؟ اگر آپ جس دنیا میں ہم اس وقت بستے ہیں پوری دنیا کا جائزہ لیں تو لہذا پوری دنیا میں معاشرتی نظام کے حوالے سے ڈسکریمنیشن ہے، یعنی تفریق ہے. کن بنیادوں پر؟ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، جغرافیہ یا حدود کی بنیاد پر. یعنی یہ جو ویل سویلائز نیشن اپنے آپ کو کہلانے والی یا امریکہ اور یورپ کی جو بھی اقوام ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ ان کی جو سویلائزیشن آپ دیکھیں ویل سویلائز نیشن، اس کی ایک جھلک ہی آپ دیکھ لیں جو بڑی شد و مد کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے کہ امریکہ میں اس وقت جو بلیک اینڈ وائٹس کی تقسیم ہے، کتنی بڑی تقسیم ہے، کتنی واضح ہے، کیسے کیسے ظلم اور ذاتیاں جو وائٹس اور بلیکس پر جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو آنکھوں دیکھے معاملات ہیں، مسلسل چل رہے ہیں. شودر برہمن کی تقسیم ہے ہندوؤں کے درمیان، کس طرح سے جو ہے وہ نچلی ذات بنا کر بالکل ظلم و ذاتی کرتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ظلم و ذاتی. سوشل سسٹم و اسلام کیا ہے کہ تمام انسان کیا ہیں؟ اکول ہیں، مساوات. اس لیے کہ سب انسانوں کا کریٹر کون ہے، خالق کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کالے کو بنانے والا بھی کون؟ وہ ایک اللہ ہے. گورے کو بنانے والا بھی کون؟ ایک اللہ ہے. امیر کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. غریب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر حجت الوداع کے اس موقع پر وہ تاریخی خطبہ جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ عربی کو اجمی پر، کوئی فضیلت نہیں. فضیلت ہے دین اسلام میں تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ سوشل سسٹم ہے کہ جس میں مساوات ہے، یعنی انسانیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، کیونکہ تمام انسانوں کو بنانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آل ہیومنز آر ایکول. اوپر اٹھیں سوشل سسٹم سے، جو اکنامک سسٹم ہے اس میں بھی آپ اس وقت دیکھیں جو ظلم اور بربریت اور جبر ہے، کس طرح سے جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام پورے گلوب پر مسلط ہے. اور یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو انٹرسٹ بیس اکانومی ہے، سودی نظام کے ذریعے سے کس طرح سے غریب کی جو بھی کمائی پر قابض ہو کر امیر جو ہے وہ خون پسینہ کی کمائی نچوڑ کر اور عیاشیاں کر رہے ہیں، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے تو فرمایا تھا کہ کتا بھی مرتا ہے دریا فرات کے کنارے تو جواب دے میں ہوں گا، اور آج کتے وہ کھا رہے ہیں امیروں کے کہ جو غریب جو ہے وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ جو ہے وہ بڑے اسٹورز پر جائے تو آپ کو کتوں کی غذائیں آپ کو بڑی اعلیٰ قسم کی ہماری غذاؤں سے اچھی پیکنگ میں مل جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ یہ ظلم و ذاتی کہ آج انسان جو ہے وہ بالکل یعنی پس رہا ہے اور اس کو مسلسل جو ہے وہ اس کا کچومن نکالا جا رہا ہے سودی نظام کے ذریعے سے. کس طرح سے مہنگائی کا طوفان اس پر پوری انسانیت پر مسلط، بینک رپسی کی طرف جو ہے وہ مالک وہ جا رہے ہیں، وہ بظاہر بس کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ دیمک کی طرح اندر سے دیمک یہ سودی نظام وہ بالکل چاٹ ڈالتا. تو یہ اکنامک سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دا ریئل اونر از اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اصل مالک کون ہے؟ وہ اللہ. جب انسان کے سامنے ذہن میں یہ تصور سما جائے کہ میں مالک ہوں، میری دولت ہے، جیسے چاہوں میں استعمال کروں، لہذا یہ ہے کہ پھر یہ جاگیرداری اور سرمایہ داری جو وہ جنم لیتی ہے کہ جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میں مالک. اللہ جو تصور دیتا ہے اکنامک سسٹم میں وہ کیا ہے دین اسلام کا، کہ مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے. بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ جو بھی نعمت ہے وہ تمہارے پاس امانت ہے، وہ ایسٹس نہیں ہے تمہارے لیے، وہ لائبلٹیز ہے، اس کے بارے میں سوال ہونا. اسی طرح سے پولیٹیکل سسٹم میں آپ دیکھیں کس طرح سے ریولوشنری تھیوری ہے کہ سوورن از اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حاکم کون ہے، کس کی چلے گی. آج تو یہ حاکمیت وہ دے دی گئی ہے، یعنی پارلیمنٹ کی اکثریت کے اوپر جو ہے وہ رکھ دی گئی، پارلیمنٹ کی جو بھی اکثریت، عوام کی اکثریت جو فیصلے کریں بس وہ مانے جائے، اللہ کا فیصلہ بالکل سائڈ لائن، جو عوام کی اکثریت فیصلے کرے. یہ ہے وہ پاپولر سوورینٹی کا تصور. جو گند جو ہے وہ پہلے ایک بادشاہ کے اوپر ہوتا تھا بادشاہی نظام میں، اب یہ جمہوری نظام میں پاپولر سوورینٹی کا تصور آ گیا. اور یہ ہے کہ اس میں عوام کی اکثریت جو فیصلے کرے وہ مانے جائیں گے، اللہ کے فیصلوں کو صرف نظر کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ کا نعرہ کس نے لگایا؟ دین اسلام نے لگایا۔ یہ ہے وہ عدل کہ حاکم اللہ کو مانو، تم اپنی حیثیت پہچانو کہ تم اس کے نائب ہو، تمہارا کام فقط یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ریسیو کر کے من وان ایز اٹ از اس کو امپلیمنٹ کرو اللہ کی زمین پر۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ عدل کا قیام اپنی ذات میں بھی ہمیں کرنا، جو بھی بات کہنی ہے عدل پر مبنی کرنی۔ اور ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو قرآن سے بات کرے گا وہی عدل پر مبنی بات کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً قرآن مجید اور سنت مبارکہ جو سیرت اور آپ کی سنت ہے، احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کی بنیادوں پر ہمیں اپنی ذات میں بھی عدل قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ ہے کہ اجتماعی حیثیت میں بھی یہ امت کی ذمہ داری ہے، امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جس نے اللہ اس کے رسول کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کاندھوں پر یہ فرض کے درجے میں کہ اللہ کے اس عادلانہ نظام کو، یہ صرف کتابوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ دین اس لیے نہیں آیا تھا عادلانہ نظام کہ اس کو سونے کے تاروں سے اور لکھ کر اور میوزیم میں جو ہے وہ رکھ دیا جائے اور اس پر ٹکٹس لگا دیے جائے اور پیسے کمائے جائیں، یہ اس لیے نہیں آیا تھا۔ یہ اس لیے آیا تھا کہ تاکہ یہ عادلانہ نظام، اس کے جو بھی ثمرات ہیں وہ انسانیت وہ محسوس کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب بیعت خلافت لیتے ہیں، اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں تاریخی الفاظ ادا کرتے ہیں کہ دیکھو میرے نزدیک تم میں سے جو یعنی طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ میں اس سے جو بھی یعنی اس کا جو حق دینے والا بنتا ہے وہ میں نہ لے لوں، اور تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے کہ جب تک کہ میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں۔ تو لہٰذا یہ وہ عادلانہ نظام کہ جس کی ثمرات اس پوری انسانیت نے دیکھی ہیں، جب وہ خلافت کا نظام قائم ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی طرف ہمیں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ نظام بالآخر جانا اسی طرف ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک بڑی خوش نصیبی ہو جائے گی کہ ہم اس خلافت راشدہ کے نظام کے لیے کہ جس کی پیشنگوئی اللہ کے رسول نے فرمائی، خلافت علی منہاج النبوہ کا وہ دور قیامت سے پہلے پہلے لوٹنا ہے دوبارہ، اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پریڈکشن دی ہے، خوشخبری سنائی گئی۔ اب یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اس میں اپنا کچھ حصہ ڈال دیں، اور اس عادلانہ نظام کے قیام کی جدوجہد میں اجتماعیوں سے جڑ کر کوئی اپنا حصہ ڈال کر آگے بڑھ جائے، اپنے آپ کو خوش یعنی سرخرو کر لے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں اگر ناکامی ہو جائے تو یہاں کی ناکامی کچھ بھی نہیں، اصل کامیابی ناکامی وہ آخرت کی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ عدل کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے، خواہ یہ گواہی کی ضرب تمہارے اپنے اوپر، تمہارے اپنے والدین پر یا اپنے قرابت داروں پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ ان یکن غنی نہ فقیرا، خواہ کوئی غنی ہو کہ چاہے فقیر ہو، فرمایا فاللہ اولا بہما، تو بس یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے۔ یعنی یہ عدل کے قیام میں یہ رکاوٹ بھی نہ بن جائے کہ یہ تو بڑا امیر ہے، لگا یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف ہم نے کچھ کہا، عدل کی بات کہی، تو پھر یہ تو بڑی عزت والا ہے اور یہ بادشاہ ہے اور بڑے رتبے والا ہے، تو بات خراب ہو جائے گی۔ نہیں، عدل کرنا ہے، چاہے کوئی غنی ہو چاہے فقیر ہو، فقیر کی جو بھی کمزوری ہے اور اس کی جو بھی مال کا نہ ہونا ہے، یہ بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ یہ تو بڑا یعنی مالدار نہیں ہے، بڑا کمزور ہے، تو لہٰذا اب اس کے ساتھ کیا عدل کیا جائے۔ نہیں، فقیر ہو یا غنی ہو، اللہ تم سے بڑھ کر جو ہے وہ سب کا خیر خواہ ہے، عدل کرو، اور جو بھی تمہاری خواہشات نفس ہیں اس کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل میں یہ چیز جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور دیکھو تم نے اگر گواہی کو چھپایا، اس میں کوئی کمی بیشی کی، زمان کو جو ہے وہ دبایا، أَوْ تُعْرِضُوا، یا گواہی دینے میں عدل قائم کرنے میں تم نے اس سے اعراض کیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے، اللہ کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آج جو بھی ویل سویلائز نیشن ہیں اور حقوق کی علمبردار چیمپئنز آج کس طرح سے ظلم و ذاتی جو ہے وہ فلسطین پر کر رہے ہیں، انہیں جو ہے وہ اپنی بربریت جو ہے وہ ظلم و ذاتی نظر نہیں آتی، یعنی افغانستان پر کس طرح سے ڈیزی کٹر بسا کر معصوم لوگوں کی، ہزاروں مسلمانوں کی جانیں اس کی خون کی ہولی کھیل کر، اور یہ ہے کہ انہیں وہ پھر عدل کا یعنی اس کا نظام ذہن میں نہیں آیا۔ اور یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف داری میں جو ہے وہ کتنے آگے بڑھے ہیں کہ اسلحے کی خرید و فروخت بھی چل رہی ہے، ان کو سپورٹ بھی چل رہی ہے اور پیچھے سے تھپکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور بس سامنے جو ہے وہ زبانی کلامی جو ہے وہ پوری انسانیت کو، کہ جبکہ جب احتجاج شروع ہوا پوری دنیا میں لہٰذا تھپکیاں بس سامنے وہ دے دی گئیں اور یہ کہ لالی پاپ جو ہے وہ دے دی گئے منہ پہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت اس وقت پوری دنیا میں ہے، عدل نہیں ہوگا تو پوری دنیا جو ہے اس میں انتشار ہی انتشار ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ عدل کا قیام ہمارے پاس ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور یہ بہت بڑی خیانت ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس عادلانہ نظام کو نہ خود سمجھ رہے ہوں نہ اس کو دوسروں کو سمجھنے دے رہے ہوں. ایک کسی خطے میں اللہ کا یہ عادلانہ نظام قائم ہم کر کے دکھا دیں تو انشاءاللہ یہ رول ماڈل بن جائے گا پوری دنیا کے لیے. بس وہ ایک بات آخری بات وہ سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں، یعنی عبید اللہ سندھی رحم اللہ وہ گئے تھے جب فرانس میں نیا نیا انقلاب آیا تھا، لہٰذا لینن سے ملنے گئے تھے، لیکن یہ کہ ٹرانسکی سے ملاقات ہوئی اور ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ نیا نیا فرانس میں انقلاب آیا ہے تو لہٰذا میں دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں عدنان نظام میں اس کے سامنے رکھوں تو شاید یہ اپنے اس یعنی معاشرے میں وہ دین اسلام کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کر دے. تو پورا دین اسلام کا تصور سامنے رکھا ٹرانسکی کے، اور ٹرانسکی نے جو ہے وہ جواباً یہ کہا کہ مولانا آپ نے ماشاءاللہ اتنا پیارا نظام مجھے بتایا ہے، لیکن مجھے صرف اتنا بتائیے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک سوال جو مجھ سے کیا تو میرا سر جو ہے شرم سے نیچے جھک گیا. اس نے کہا کہ مولانا اتنا پیارا نظام، مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنے ممالک میں، اپنے کسی خطے میں، مسلمان ممالک میں کہیں ایک خطے میں یہ نافذ بھی کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ کوئی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن مجھے دکھائیے میں تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ اسلام کی برکات، اس کے ظہور، وہ کس طرح سے جو ہے وہ سامنے آیا انسانیت کی، کتنا فائدہ اٹھایا. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا کہ میں کوئی ایک خطہ بھی نہیں دکھا سکتا کہ جس میں بنیادوں پر جو ہے وہ اسلام اپنی وہ کھڑا ہو، عادلانہ نظام وہاں پر قائم ہو. چند اسلامی ممالک ہیں، چند اسلامی سزائیں نافذ ہیں، اور جتنے بھی نافذ ہیں اس کی خیر و برکات آپ خود دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کا عادلانہ نظام پورا کا پورا اپنی بنیادوں پر قائم ہو تو پھر اس کی خیر و برکات کا تصور ہی کیا ہے. وہ خلافت کا دور آپ یاد کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی کی طرف لوٹنے کی توفیق دے، اور جو یہ ذمہ داری ہے فرض کے درجے پر اللہ کا جو بھی عادلانہ نظام ہے اس کے ہم امین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امانت کی پاسداری کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور آخری سانس تک ہمیں عدل کا علمبردار بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.